السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے نااہلیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف زندگی بھر کسی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار پائے ہیں. ان کے علاوہ تحریک انصاف کے لیڈر جہانگیر ترین بھی عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں. اور امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے بارے میں میڈیا کی خبروں پر پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا ہے. تاہم ایک پاکستانی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات دو طرفہ ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ایک ذریعے کے مطابق، اگر امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کے بدترین عالمی مجرموں کی فہرست میں شامل کرتا ہے تو سال سن 2017 میں امریکی سویلین امداد کا زیادہ حصہ، یعنی 26.50 کروڑ ڈالر کی کمی واقع ہو جائے گی. جنوری میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی سیکیورٹی اعانت میں 2 ارب ڈالر کی معطلی کے بعد امداد میں کوئی مزید کمی امریکہ پاکستان تعلقات کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا. اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 8 سالہ بچی آصفہ بانو کی مبینہ آبرو ریزی اور قتل پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں. افغانستان کے مغربی صوبے ہیرات میں پولیس اور فوج کی چوکیوں پر طالبان کے حملوں میں 11 فوجی اہلکار اور 1 پولیس افسر ہلاک ہو گیا ہے. روسی انتباہ کے باوجود شام کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ فوجی تنازعہ بھڑک سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا جواب دیا جا سکے. اور اسی اثنا میں کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کے انسپیکٹرز شام پہنچ گئے ہیں، اور وہ ہفتے کے روز سے دوما میں نمونے حاصل کریں گے جن کا تجزیہ کیا جائے گا. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں تجارت اور شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام بات چیت کے اہم موضوع ہوں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دے دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن کی چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور آج جمعے کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. واضح ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو گزشتہ سال 28 جولائی، جبکہ جہانگیر ترین کو گزشتہ سال 15 دسمبر کو آئین کے آرٹیکل 1(f) کے تحت ہی نااہل قرار دیا گیا تھا، اور پھر لیکن اس میں مدت کا تعین شامل نہیں تھا. آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ متفقہ فیصلہ تھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آئین کی اس شک کے تحت نااہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کی نااہلی انتخابات لڑنے کے حوالے سے تاحیات ہوگی. اس جو فیصلہ ہے، اس کے آنے کے بعد اب مختلف حلقوں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور سابق اور وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی ہیں، اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کے بعد جو ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک قابل افسوس ہے کہ کسی بھی منتخب جو ملک کی سیاسی قیادت ہے ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے.
اچھا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی رد عمل فوری طور پر سامنے آیا ہے؟
جی مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بظاہر یہ ایک متوقع ہی فیصلہ تھا اور نواز شریف خود بھی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں اس سے قبل کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ شاید انہیں تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے. مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے جتنے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس فیصلے کا ان کی جماعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ نواز شریف کی جو نظریہ ہے ان کے بقول اس کو مزید تقویت ملے گی اور عوام میں ان کی مقبولیت بڑھے گی. تاہم جو حزب مخالف کی جماعت ہے تحریک انصاف ان کے ایک رہنما نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پہلے ہی نواز شریف کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور کئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس فیصلے کے مزید منفی اثرات اس جماعت پر پڑیں گے. تاہم بعض جو سیاسی جماعتیں اور حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے سے شاید نواز شریف کو ہمدردی جو ملنے والی ہمدردی عوامی اس میں اضافہ ہو. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ آئندہ آگے چل کر شاید پارلیمان اس بارے میں کوئی قانون سازی کرے یا غور کرے کہ کوئی قانون ساز اگر اس طرح نااہل ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے پارلیمان کیا کر سکتی ہے. تو اس بارے میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کی جو ہے وہ رائے سامنے آئی ہے.
اچھا ایک دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں جو سفارتکاروں کی پابندی کے معاملے میں خبریں اڑ رہی ہیں اس میں کیا رد عمل ہے پاکستان میں؟
جی یہ خبریں جب آئی تو اس کے بعد سرکاری طور پر اس کا موقف جاننے کے لیے پوری کوشش کی گئی لیکن وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ میڈیا میں سامنے آنے والی خبر ہے اور اس لیے وہ اس پر کسی طرح کا تبصرہ نہیں کریں گے. خود امریکہ کی طرف سے بھی اس بارے میں ابھی تک ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے اور تردید کی گئی ہے. لیکن یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں کچھ تناؤ ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی رابطے بھی جاری ہیں. امریکہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار ایلس ویلز نے رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں ہی پاکستان کا 7 روزہ دورہ مکمل کیا تھا اور اس دوران پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دو طرفہ تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور جو دوریاں ان کو دور کیا جائے. آج پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ جو کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن بھی ہیں انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ دو طرفہ ہوتا ہے اور اگر امریکہ کی طرف سے پاکستانی سفارتکاروں پر اس طرح کی پابندی عائد ہوتی ہے تو پاکستان بھی ویسا ہی کرے گا. تاہم انہوں نے یہ اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات اگر اس نہج پر نہ پہنچیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے ایسا کرنا.
جی ہاں بالکل کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. اور اب کچھ مزید خبریں ہیں. جنوری میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی سیکیورٹی اعانت میں $2 ارب کی معطلی کی گئی تھی اور اب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ایک ذریعے کے مطابق اگر امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کے بدترین عالمی مجرموں کی فہرست میں شامل کرتا ہے تو سن 2017 میں امریکی سویلین امداد کا زیادہ حصہ یعنی 26.5 کروڑ کی مزید کمی واقع ہو جائے گی. انسانی اسمگلنگ سے متعلق سالانہ رپورٹ جون میں آتی ہے اور یہ بات جمعرات کے روز رائٹرز کو جاری کردہ ایک خبر میں کہی گئی ہے. افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں پولیس اور فوج کی چوکیوں پر طالبان کے حملوں میں 11 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. یہ حملے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہرات کے ضلع شینڈنڈ میں کیے گئے جن میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے. شینڈن ضلع کے گورنر شکر اللہ شاکر نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چوکیوں پر تعینات اہلکاروں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور دونوں کے درمیان جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں. روسی انتباہ کے باوجود شام کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ فوجی تنازعہ بھڑک سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا جواب دیا جا سکے جس کا الزام شام کے صدر بشار الاسد کی افواج پر لگایا جاتا ہے. جمعرات کو ایک بیان میں وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی نیم سے ملاقات کی ہے اور اب کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کے انسپیکٹر اسی اثنا میں شام پہنچ گئے ہیں اور وہ ہفتے کے روز سے دوما میں نمونے حاصل کریں گے جن کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اس علاقے میں حال ہی میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی فورسز نے مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ یہ تنظیم او پی سی ڈبلیو کے انسپیکٹرز ماحولیاتی نمونے جیسے مٹی کے نمونے جمع کریں گے اور متاثرہ افراد کے خون کے نمونے بھی لیں گے جو تنظیم کی لیبارٹریوں میں بھیجے جائیں گے۔ تمشق کے مضافات میں مشرقی غوطہ کے قصبے دوما میں پچھلے ہفتے کے حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور سینکڑوں بیمار ہو گئے تھے۔ این بی سی نیوز نے خبر دی ہے کہ امریکی حکومت نے خون اور پیشاب کے نمونے حاصل کیے ہیں اور ان پر کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کے مثبت اثرات ہیں۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے محمد اشتیاق سے گفتگو بھی کی تھی کہ امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کے نقل و حرکت کو محدود کرنے کے بارے میں میڈیا کی خبروں پر پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ ہمیں بھیجی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں۔
امریکہ میں پاکستان کے سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر ممکنہ پابندی کی خبروں پر اگرچہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے گریز کیا گیا ہے کہ ہم میڈیا کی خبروں پر رائے نہیں دیتے، لیکن یہ معاملہ اب بھی ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے ایسی پابندی لگائی گئی تو جواباً بھی ویسا ہی اقدام کیا جائے گا۔
دیکھیں، اس کے اوپر جو بھی فیصلہ امریکہ کرے گا وہ میوچول ہوگا، وہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر ایک میوچول ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو امریکہ کی امبیسی ہے بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ڈپلومیٹس ہیں ان کے یہاں پہ۔ اگر وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائیں گے تو ریسیپروکل بیسس پہ ہمیں لگانی پڑے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس نہج پہ نہ آ جائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی اقدام دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
بالکل یہی ہے کہ اس سے کیا آپ حاصل کریں گے؟ مطلب پاکستان کے اگر لوگوں پہ یہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو پھر پاکستان میں بھی اس طرح کے تاثرات پیدا ہوں گے، تو یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
واضح رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پہلے ہی تناؤ پایا جاتا ہے اور سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر کسی بھی طرح کی پابندی کے تعلقات پر مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض معاملات پر موقف میں اختلافات کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے درمیان معمول کے روابط جاری ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر اہلکار برائے جنوبی و وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز نے رواں ماہ کے اوائل ہی میں پاکستان کا 7 روزہ دورہ مکمل کیا تھا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ سے رابطوں کا مقصد مل کر کام کرنے کے مشترکہ راستے کو تلاش کرنا ہے اور اس سلسلے میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 8 سالہ بچی آصفہ بانو کی مبینہ آبروریزی اور قتل پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سری نگر سے یہ ہے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کے بعض وکلا کی طرف سے پولیس کو ایک کم سن لڑکی کی آبرو ریزی اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف ایک مقامی عدالت میں فرد جرم دائر کرنے سے روکنے کے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے از خود کیس کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کٹھوا کے گاؤں رسانہ کی 8 سالہ آصفہ بانو اس سال 17 جنوری کو اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی لاش گاؤں کے مضافات میں جھاڑیوں میں ملی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ اور پولیس کی طرف سے کی گئی تحقیقات کے مطابق آصفہ کو اغوا کرنے کے بعد ایک مقامی مندر میں رکھا گیا تھا جہاں اسے نشہ آور ادویات کھلائی گئیں اور قتل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ مقامی پولیس کی کرائم برانچ نے جسے تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا پیر کو رات کی تاریکی میں کٹھوا کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر جا کر کیس کے سلسلے میں فرد جرم دائر کی تھی، کیونکہ مقامی ہندو وکلا نے دن کے دوران عدالت کے باہر ہنگامہ کیا تھا اور پولیس کو فرد جرم دائر کرنے سے زبردستی روکا تھا۔ کم سن بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے اس واقعے کو اگرچہ 3 ماہ ہو رہے ہیں، گزشتہ 2 دن سے اس کے خلاف بھارت کے مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کی بعض اہم شخصیات کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جانے لگا ہے، جبکہ دلی میں نریندر مودی کی حکومت میں شامل چند اہم وزراء نے اس واقعے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے، جس میں چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے ایم خان ولکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ شامل تھے، جمعے کو جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کٹھوا بار ایسوسی ایشن کے نام اس معاملے کو لے کر کام چھوڑ ہڑتال پر جانے، آصفہ کے والدین کی طرف سے مقرر کردہ وکیل کو عدالت میں ان کی نمائندگی کرنے سے روکنے اور پھر کٹھوا کی عدالت میں فرد جرم دائر کرنے کے عمل میں رکھنا ڈالنے پر نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے نوٹس کا جواب 19 اپریل تک مانگا ہے۔ عدالتی بینچ نے کہا کہ قانون اور اخلاقیات کے تحت فرد جرم دائر کرنے سے روکنے اور کسی وکیل کو مظلوم کے کنبے کی نمائندگی کرنے سے باز رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بینچ نے مزید بتایا کہ کسی بھی کیس سے جڑی ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کرے، اور اگر وکلا اس اصول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ انصاف فراہم کرنے کے سسٹم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ادھر آصفہ کے والد اختر حسین سے جب نامہ نگاروں نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے اور ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آئے واقعے پر 3 ماہ کی تاخیر کے بعد وسیع پیمانے پر غم و غصے کے اظہار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ، یوسف جمیل، سری نگر۔
جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں تجارت اور شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام بات چیت کے اہم موضوع ہوں گے۔ اس مہینے کے شروع میں جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشیدے سوگا نے اس ملاقات کے لیے جاپان کے ترجیحات پر بات کی۔ انہوں نے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر صورتحال سے کیسے نمٹا جائے اور تجارت سر فہرست ہوں گے۔ ٹرمپ نے پچھلے مہینے جاپان اور دوسرے ملکوں کے لیے سٹیل اور ایلومینیم کی مصنوعات پر محصولات عائد کیے تھے۔ جاپان کا مطالبہ ہے کہ یہ پابندی اٹھائی جائے۔ جاپان نے متعدد انداز میں اس خبر کا خیر مقدم کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بحر الکاہل کے پار شراکت کے معاہدے ٹی پی پی میں دوبارہ شمولیت چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو اپنے معاونین سے کہا تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ اس تجارتی معاہدے میں دوبارہ شرکت کیسے کی جا سکتی ہے، جس سے علیحدگی کا اعلان انہوں نے گزشتہ برس اقتدار سنبھالنے کے 3 روز بعد ہی کر دیا تھا۔ ایزابیلا چاوچولی اور کین بریڈیمر کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جاپان کے وزیر خزانہ ٹارو آسو نے جمعے کے روز کہا کہ وہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاہدے یا ٹی پی پی میں امریکہ کے دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ انہوں نے یہ بات ان خبروں کے بعد کہی کہ صدر ٹرمپ اس معاہدے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی زرعی ریاست کے قانون سازوں نے وائٹ ہاؤس میں زرعی تجارت سے متعلق ایک میٹنگ کے بعد کہا کہ ٹرمپ نے اپنے اقتصادی معاون لیری کڈلو اور امریکہ کے تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر سے کہا کہ وہ ٹی پی پی میں دوبارہ شمولیت کے فوائد کا جائزہ لیں۔ یہ معاہدہ اوباما انتظامیہ کی کوششوں سے طے پایا تھا۔ نبراسکا کے سینیٹر بین سیسی ایک ریپبلکن ہیں جو ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے ٹرمپ کے خیالات میں تبدیلی کو اچھی خبر قرار دیا۔ جمعرات کو اس میٹنگ کے آغاز پر ٹرمپ نے اپنے بیان میں قانون سازوں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ امریکی کسانوں کو ایسے میں بہتر سودے فراہم کرنا چاہتے ہیں جبکہ چین نئے محصولات کی دھمکی دے رہا ہے اور کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ مشکل مذاکرات جاری ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین امریکی زرعی تاجروں کے ساتھ مسلسل ناروا سلوک کر رہا ہے، اور اس نے گزشتہ برس تک مسلسل 14 سال امریکی گائے کے گوشت پر پابندی عائد رکھی۔ تاہم امریکی انتظامیہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ چین اور امریکہ اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے طے کر سکتے ہیں اور تجارتی جنگ سے بچ سکتے ہیں۔ ٹرمپ اکثر کہہ چکے ہیں کہ وہ کثیر القومی معاہدوں کے بجائے 2 ملکی تجارتی معاہدوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ بڑے تجارتی معاہدے امریکی مفاد میں نہیں۔ اگرچہ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ٹی پی پی میں واپسی کے امریکی ارادے پر جاپانی وزیر خزانہ آسو خاصے پر امید نظر آئے، تاہم جاپانی کابینہ کے اعلیٰ وزیر یوشی ہائیڈ سوگا نے اس عمل میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ تاہم ہم خیال کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعض حصوں کو نکال کر اس پر دوبارہ مذاکرات انتہائی مشکل ہوں گے۔ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ نامی اس معاہدے یا ٹی پی پی میں آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور میکسیکو سمیت 11 ممالک شامل ہیں۔ اس معاہدے پر سینٹیگو میں دستخط کیے گئے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب کے بارے میں بدزنی پھیلانے کے لیے ایک آن لائن مہم چلا رہے ہیں۔ اس بارے میں ایزابیلا کاچولی کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
جیمز کومی کی کتاب اے ہائر لائلٹی، ٹروتھ، لائز اینڈ لیڈرشپ 17 اپریل کو مارکیٹ میں آئے گی۔ دی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کومی نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ کی ذات اور طرز حکمرانی پر حملے کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے لیے ایسوسیٹڈ پریس کے نامہ نگار جوناتھن لی مائر کا کتاب کے مندرجات پر کہنا تھا، انہوں نے انہیں اخلاق اور سچ سے عاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان کی قیادت کے طرز عمل کو کاروباری لین دین جیسا انا پرستی اور ذاتی وفاداری پر مبنی بیان کیا ہے۔ یہی موضوع پوری کتاب میں غالب ہے۔ انہوں نے صدر کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو 9 منتخب صدر کے ساتھ ٹرمپ ٹاور میں ہوئیں، یا منصب سنبھالنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں، یا پھر ٹیلی فون پر۔ وہ ان کا موازنہ جرائم پیشہ تنظیم کے کسی سربراہ کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے وہ کسی طرح سے نیو یارک کی کسی کرائم فیملی کو چلا رہے ہیں۔ ان یادداشتوں میں جیمز کومی کے صدر ٹرمپ کے ساتھ تناؤ سے بھرپور تعلقات کا ذکر ہے۔ امریکی صدر نے انہیں ان کے عہدے سے برخاست کر دیا تھا۔ کومی نے ان پر ایف بی آئی کی خود مختاری میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کومی کو جھوٹا اور ڈراما قرار دیا ہے۔ ریپبلکن جماعت کی نیشنل کمیٹی نے جمعرات کے روز linecomey.com نامی ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے، جس میں ممتاز ڈیموکریٹ ارکان کے ماضی میں کہے ہوئے وہ جملے شامل ہیں جن میں انہوں نے کومی پر تنقید کی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے مائیک پومپیو کا انتخاب کیا ہے، جبکہ انہیں کل سینٹ میں اپنے عہدے کی توثیق کے لیے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سینیٹرز نے ان سے شام پر ممکنہ فضائی حملوں، روس ایران کے ساتھ جوہری معاہدے اور شمالی کوریا کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر پر کڑے سوالات پوچھے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
سینیٹ میں سماعت کے دوران سینیٹرز نے اعتراف کیا کہ صدر کے ساتھ پومپیو کے قریبی تعلقات ان کے عہدے کے لیے زبردست سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعض سینیٹرز نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ریپبلکن سینیٹر باب کارکر نے کہا،
I know that you have developed a close relationship with the president, and I believe that relationship could well serve you if you're confirmed.
ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے صدر کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے توثیق ہو جاتی ہے تو ان تعلقات سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تاہم بہت سے مضبوط موقف رکھنے والوں کو فارغ کیا جا چکا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر رابرٹ مینینڈیز نے کہا، کیا آپ معقولیت پسندی کا ساتھ دیں گے یا آپ صدر کے بدترین اندازوں کے ساتھ ہوں گے؟ مائیک پومپیو سے جب بار بار شام پر فضائی حملے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں صدر کو پہلے ہی سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری حاصل کیے بغیر حملوں کی اجازت دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناقدین کے اس خیال کی تردید کی کہ وہ صلح جو نہیں ہیں اور سخت موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود یونیفارم پہن چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ جنگ کی سخت قیمت چکانی پڑتی ہے۔
میں
چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان مرد اور عورتوں کو جنگ پر بھیجے بغیر سفارتکاری کے ذریعے صدر کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہناؤں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے بارے میں امریکہ کی پالیسی ایک ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس میں پومپیو امریکی افواج کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹرمپ کی خواہش سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تاہم اٹلانٹک کونسل کے ڈینیل وائرڈچ کہتے ہیں،
I do believe that Mike Pompeo would urge the president to be thoughtful about how he approaches Syria, to weigh the cost of not just action.
میرا خیال نہیں کہ مائک پومپیو صدر سے یہ کہیں گے کہ شام سے نمٹنے کے سلسلے میں سوچ بچار سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ کاروائی کرنے سے کیا ہوگا اور کاروائی نہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صدر یہ سمجھیں کہ شام کے معاملے سے کسی نہ کسی طور سروکار رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ ڈیموکریٹک اراکین کے بار بار کے سوالات پر پومپیو نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ صدر نے روس سے متعلق تفتیش پر خصوصی استغاثہ رابرٹ مولر کی تفتیش میں دخل اندازی کے لیے کہا تھا یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ اگر صدر نے مولر کو فارغ کر دیا تو کیا وہ استعفیٰ دے دیں گے، پومپیو نے کہا کہ ان کی چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ عالمی سطح پر قیادت ملک کے اندر سیاسی ہلچل کے وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ سینیٹ کمیٹی اس نامزدگی پر ووٹنگ کرے گی اور اس کے بعد مکمل سینیٹ میں رائے شماری ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے پومپیو کی توثیق امکانی طور پر مشکلات سے دوچار ہوگی، تاہم وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس ماہ سعودی عرب میں سینما گھروں میں فلموں کی نمائش شروع ہونے والی ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھی گل رخ کی ایک رپورٹ۔
سعودی دارالحکومت ریاض کے باسی ایک طویل عرصے کے بعد 18 اپریل سے اپنے شہر میں سینما سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سعودی عرب میں 35 سال بعد پہلے نئے سینما گھر کے دروازے شائقین کے لیے رواں ماہ کھل جائیں گے۔ سعودی عرب اور اے ایم سی انٹرٹینمنٹ ہولڈنگز کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کی روح سے آئندہ 5 سالوں میں کمپنی پورے ملک میں 40 تھیٹرز قائم کرے گی۔ سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی شاہد نعیم نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا کہ امریکی کمپنی اے ایم سی کو سعودی عرب میں سینما ہالز کھولنے کا پہلا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ کمپنی 18 اپریل تک ریاض میں پہلا سینما گھر قائم کر دے گی۔ سعودی جنرل انویسٹمنٹ فنڈ اور اے ایم سی کمپنی کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت امریکی کمپنی آئندہ 5 سالوں میں سعودی عرب میں 40 سینما گھر قائم کرے گی۔ معاہدے کے مطابق یہ سینما ہالز سعودی عرب کے 15 مختلف شہروں میں کھولے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت سن 2030 تک اے ایم سی سعودی عرب میں 100 سے زائد سینما گھر قائم کرے گی۔ کمپنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق طویل وقفے کے بعد جو پہلی فلم سعودی عرب میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے وہ فلم بلیک پینتھر ہے۔ سعودی عرب میں 1970 کے عشرے تک سینما گھر موجود تھے، جنہیں بعد میں مذہبی رہنماؤں کے احکامات پر بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتصادی اور سماجی اصلاحات پروگرام کے تحت سعودی حکومت نے 2017 میں سینما گھروں پر عائد پابندی اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب میں مغربی میڈیا اور کلچر کو پسند کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ سینما پر پابندی کے باوجود ہالی ووڈ کی فلمیں اور نئی ٹی وی سیریز باقاعدگی سے گھروں میں لوگ دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی 32 ملین آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان نوجوانوں کو سینما کی تفریح فراہم کرنے کے لیے سعودی حکومت 2030 تک ملک بھر میں 350 سینما گھر اور 2500 اسکرینز لگانا چاہتی ہیں، جس کے ٹکٹوں کی فروخت سے $1 بلین سالانہ کی آمدنی متوقع ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتکار کی گاڑی سے کچلنے والے پاکستانی شہری کی ہلاکت پر اس کے اہل خاندان نے دارالحکومت اسلام آباد میں ریلی نکالی اور حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کے اہل خانہ اور دیگر افراد نے اسلام آباد میں جمعے کو احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شریک افراد نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ہلاک ہونے والے 22 سالہ نوجوان عتیق کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد میں مارگلا روڈ پر اس جگہ ہوا جہاں گزشتہ ہفتے ایک گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار عتیق بیگ ہلاک اور ان کا ساتھی راحیل شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس گاڑی کو اسلام آباد میں تعینات امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمانوئل چلا رہے تھے۔ احتجاجی مظاہرے میں درجنوں افراد شریک تھے اور ان میں عتیق کے چچا مہربان خان بھی شامل تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
تو ان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس بچے کا نوٹس لیں اور فارن آفس کے تھرو اس کو پورا قانون کے مطابق امبیسی سے رابطہ کریں اور اس کو یہاں کٹارے میں لا کر کھڑا کریں۔ دو چیزیں، ایک یہ اور دوسرا جو کمپنسیشن ہماری جو بچہ فوت ہوا ہے، اگر گورنمنٹ کو اس کی کمپنسیشن دینی چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی سفارتخانے نے اور نہ ہی حکومت کے کسی عہدیدار نے ابھی تک عتیق کے اہل خانہ سے رابطہ کیا ہے۔ سفارتی استثناء کے باعث پولیس نے ابتدائی طور پر سفارتکار کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن بعد ازاں وزارت داخلہ کو ایک خط لکھ کر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی۔ دوسری طرف وزیر خارجہ خواجہ آصف رواں ہفتے قومی اسمبلی کو بتا چکے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار کو گاڑی کی ٹکر سے ہلاک کرنے کے حادثے میں ملوث امریکی سفارتکار پاکستان میں ہی موجود ہیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اس معاملے پر اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے احتجاج بھی کر چکی ہے۔ تاہم امریکی سفیر اس حادثے میں متاثر ہونے والے خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ متعلقہ پاکستانی حکام کے ساتھ اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے تعاون کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کو ویانا کنونشن کے تحت سفارتی استثناء تو حاصل ہوتا ہے، لیکن کسی بھی جرم کی صورت میں استثناء دیے جانے سے پہلے مناسب قانونی کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے محمد جلیل نے ایک اور رپورٹ بھی بھیجی ہے کہ پاکستان کی سینٹ نے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو ملک کے قبائلی علاقوں یعنی فاٹا تک توسیع کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو ملک کے قبائلی علاقوں یعنی فاٹا تک توسیع دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل جمعے کو وفاقی وزیر قانون بشیر محمود ورق نے ایوان میں پیش کیا، جسے بعد ازاں ایوان نے منظور کر لیا۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے اور اب یہ بل صدر پاکستان کے دستخطوں کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ بعض سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس اقدام کو اہم قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ اعلی عدلیہ کے دائرہ کار کو پورے فاٹا میں ایک ساتھ توسیع دینے اور دیگر اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدام کرے۔ واضح رہے کہ پارلیمان سے منظور کردہ بل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت وقتاً ففقتاً ایک سرکاری اعلامیے کے ذریعے اس بات کا تعین کرے گی کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو کون سے قبائلی علاقے میں اور کس تاریخ کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ تو اچھا قدم ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ بل میں نے دیکھا ہے اس کے اندر بہت ساری محدودیات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فوراً سارے فاٹا میں جوڈیشری کی ریٹ جو ہے یا اس کا دائرہ کار جو ہے وہ چلنے شروع ہو جائے گا، تو تھوڑی سی اس کے اندر محدودیتیں ہیں اور ہم چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ پورے فاٹا میں اور جوڈیشری کا اور عدلیہ کا جو اختیار ہے وہ چلائے، اس کے لیے راستہ ہموار کرے۔ یہ جو اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں اس میں ہمیں تشویش ہے۔
دوسری طرف سینئر تجزیہ کار خادم حسین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے لیے تجویز کردہ انتظامی اور سیاسی اصلاحات پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔
آر کو ختم کرنا، آرٹیکل 247 میں ترمیم لانا اور انضمام خیبر پختونخوا کے ساتھ، یہ فوری مسائل ہیں جس کے ساتھ انتظامی، آئینی، قانونی اور اقتصادی پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ تین چیزیں فوری طور پہ نہیں ہو جاتی، تین اقدامات فوری طور پہ نہیں لیے جاتے، میرا نہیں ہے خیال کہ اس سے فاٹا کی وہ جو غیر مستحکم صورتحال ہے جس کے ساتھ خارجہ پالیسی بھی جڑی ہے، اندرونی پالیسی بھی جڑی ہے اور انتہا پسندی کی رو بھی جڑی ہے یا جوڑی گئی ہے، اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔
تاہم پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سینئر قانون دان ایس ایم ظفر کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے فاٹا کے لیے دیگر اصلاحات کو عملی شکل دینے میں ان کے بقول کوئی دقت نہیں ہوگی۔
بہرحال یہ پہلا قدم ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہی کر دینا چاہیے فاٹا کو شامل کسی ایک صوبے میں یا فیڈریشن میں، یہ جو بھی فیصلہ ہو اور عوام کی رائے سے کر دینا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ یہ علاقہ بہت حد تک سیٹلمنٹ میں آ جائے گا۔ اگرچہ اس کے لیے بہت ساری قباحتیں بھی ہیں کہ ان کا سسٹم پہلے راستہ ہو چکا ہوا ہے، اسے آہستہ آہستہ مزید ہی آگے بڑھانا ہوگا، فوراً تو نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اس میں کوئی دقت دکھائی نہیں دیتی۔
فاٹا سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی حلقے قبائلی علاقوں کو ملک کے قومی دھارے میں لانے کے لیے مطالبات کرتے آ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے متعدد بار کہا جا چکا ہے کہ وہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے اور دیگر آئینی، قانونی اور انتظامی سطح پر مرحلہ وار وسیع اور جامع اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری طرف فاٹا میں اصلاحات، خاص طور پر قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے معاملے پر کچھ اختلافات بھی ہیں۔ ملک کی بیشتر سیاسی جماعتیں اس حق میں ہیں کہ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے، تاہم بعض سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ فاٹا کے انضمام کے فیصلے سے قبل ریفرینڈم کرایا جانا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے نااہلیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے لیڈر جہانگیر ترین عمر بھر کسی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والا کوئی بھی شخص عمر بھر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس کا اطلاق فوری طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے ایک رہنما جہانگیر ترین پر ہوگا۔ نواز شریف کو گزشتہ سال 28 جولائی، جبکہ جہانگیر ترین کو 15 دسمبر کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن پر چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 14 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو جمعے کو 11 بجے سنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے جمعے کو پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف اسی آئینی شق کے تحت تاحیات نااہل ہوئے جو سابق فوجی صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں آئین میں شامل کی گئی تھی،
اور آج ان کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جو ضیاء الحق نے اس ملک کو دیا تھا جب میاں نواز شریف خود وزیر اعلیٰ تھے، اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ان سب کو خندے پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اب لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے ان کی قیادت کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔
آج نواز شریف، پہلے لوگ کہتے تھے کھمبے کے ساتھ تصویر لگائے گا تو کھمبا جیتے گا، اب تصویر کی بھی ضرورت نہیں، کھمبا آواز دے دے میں نظریہ نواز شریف کے لیے کھڑا ہوں وہ بھی جیت جائے گا۔ یہ فیصلے لوگ تسلیم نہیں کیا کرتے، مولوی تمیز الدین کے فیصلے کو آج تک لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو آج تک لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کو مزید دھچکا لگے گا۔
یقیناً اس کا سیاست پہ اثر پڑے گا، یقیناً جو ایک پارٹی کا سربراہ اگر نااہل ہوا ہے تاحیات تو اس کا سیاست پہ تو اثر پڑے گا، اور نون لیگ کی پہلے بھی ساکھ گر رہی تھی اور مزید گرے گی۔
بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جمعیت علماء اسلام فے کی قانون ساز عالیہ کامران کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نواز شریف کے لیے ہمدردی بڑھے گی۔
جسٹس صاحبان کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس فیصلے کے مطلب اس کو اچھا صحیح نہیں سمجھتی ہوں، لیکن ہمارے پاس پارلیمنٹ بالا دست ہے اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے کو انڈو کرے، لیکن یہ ابھی حکومتی جماعت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ دو تہائی کی میجورٹی کے ساتھ بے شک کل یا پرسوں اجلاس بلا کے اس فیصلے کو انڈو کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا قدم کیا اٹھاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ بے شک یہ ہماری اس اسمبلی کا کام ہے یا اگلی اسمبلی اس کو میرے خیال میں انڈو کر دیں گے۔
واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو بدعنوانی سے متعلق دائر ریفرنسز کا سامنا ہے۔ نواز شریف خود اور ان کی بیٹی مریم نواز مسلسل احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، تاہم ان کے دونوں بیٹے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں کم سن بچوں سے محنت مزدوری اور جبری مشقت کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول جانے کی عمر میں اسکولوں سے باہر ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد مختلف نوعیت کی محنت مزدوری کر کے چھوٹی عمر میں ہی اپنے کنبے کی کفالت کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ ان بچوں سے بات کریں تو سب کے کام کرنے کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، غربت اور بڑے کنبے کی کفالت۔ 8 بہن بھائیوں میں شامل یہ 12 سالہ بچہ دن میں مالی اور شام میں انڈے بیچنے کا کام کرتا ہے۔
صبح 8 بجے کام پر جاتے ہیں، 3 بجے چھٹی کر کے اور انڈے ابالتے ہیں، پھر ادھر بیچتے ہیں، پھر بک جاتے ہیں 9-10 بجے پھر گھر۔
ملتان کے اس 14 سالہ بچے کے 10 بہن بھائی ہیں۔
میری فیملی ملتان میں رہتے ہیں، میں یہاں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح سے لے کر شام تک کماتا ہوں اور گھر بھیجتا ہوں۔
نوید علی نے اپنی بجائے بہنوں کو تعلیم دلوانے اور باپ کی مدد کے لیے اس عمر میں مشقت شروع کر دی ہے۔
ہم نے زمین لی تھی، اس کی کاریں جی، اس کی پوری کاریں پیسے، اور ابھی وہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی ہلکا سا سپورٹ ہوتی ہے کہ زمین پہ ہمارے بھی ہلکے چلے جاتے ہیں، ابو کٹے کرتے ہیں، میں کٹا کرتا ہوں، بقایا ہم اپنی بہنوں کا خرچہ پورا کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھ رہی ہیں، انہوں کا خرچہ، پھر آگے گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔
بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم منیزے بانوں کے خیال میں بچوں سے مزدوری کے اصل ذمہ دار والدین ہی ہیں۔
دیکھیں، عام ہیلپ گھر میں وغیرہ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے کام پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ بچہ اسکول نہ جائے، بچے کی کوئی نشو نما میں بہتری نہ آئے، بچوں کی کھیل کود میں کوئی وقت نہ دیا جائے، بچوں کے آرام کے لیے کوئی وقت نہ جائے، جیسے کہ 12-12 گھنٹے کام کرانا، ان چیزوں کا یہ نامناسب ہے۔ تو یہ بیلنس تھوڑا ہو سکتا ہے جب تک حالات بہتر نہ ہوں، مگر میرا تو پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو بچے نے نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرو، اور بچے کا کام نہیں ہے کہ بڑوں کو پالے۔
حکومت نے بچوں کی فلاح اور حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی سمیت متعدد اقدام کیے ہیں، لیکن بچوں کو محنت کی بجائے بہتر مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو توجہ دینے اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے جمعرات کے روز ان طریقوں پر غور کیا جو شام کی حکومت کو اس اقدام سے مؤثر طور پر روک سکیں کہ وہ ان باغیوں اور عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیمیائی ہتھیار استعمال کرے جو اس کے مخالف ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ گزشتہ ہفتے دمشق کے نواح میں دوما کے علاقے میں حملے میں اسد کی فورسز نے کلورین گیس استعمال کی۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ایسا مواد استعمال کیا گیا جس کی ممانعت ہے، تاہم وہ ٹھوس ثبوت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ شام کی صورتحال پر غور کیا، جبکہ وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کو ایوان کی مسلح سروسز کی کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔
We're trying to stop the murder of innocent people, but on a strategic level it's how do we keep this from escalating out of
control. ہم معصوم لوگوں کا قتل عام روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اسے اتنا بڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں کہ یہ قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ جمعرات کی روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکران نے شام کے بارے میں اپنا سخت موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ شام کی حکومت نے ہفتے کے روز باغیوں کے قبضے والے علاقے میں حملے کے دوران ممنوع مواد استعمال کیا۔
Nous avons la preuve que la semaine
ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ گزشتہ ہفتے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے، کم از کم کلورین، اور یہ کہ ایسا بشار الاسد حکومت نے کیا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے جمعرات کو باور کروایا کہ یہ واضح ہے کہ شام نے اپنے کیمیائی ہتھیار تباہ نہیں کیے جیسا کہ اس نے سن 2013 میں وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک شام میں کسی فوجی کارروائی میں شریک نہیں ہوگا، مگر ہفتے کے روز دمشق کے نواح میں گیس کے حملے کے جواب میں تمام ممکنہ اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ روس، جو شام کا مرکزی فوجی اتحادی ہے، اشتعال ختم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان ماریا زخاروا کہتی ہیں،
ہم 2018
میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹویٹر سمیت رابطے کے تمام ذرائع موجود ہیں، اور ہم صرف فون اٹھا کر تمام سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، صرف پیغام بھیج کر۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جسے رابطے کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ طاقت کے ذریعے۔ ڈومینیک موسی ایک فرانسیسی سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر شام نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں تو مغرب کے پاس اس کے جواب میں کارروائی کے سوا چارہ نہیں ہے۔ گزشتہ برس کے کیمیائی حملے کے بعد شامی اہداف پر امریکی بمباری اسد کو زیادہ عرصے تک باز نہیں رکھ سکی۔ شام میں امریکہ کے سفیر ایڈورڈ ڈریان کہتے ہیں،
That means sustained military operations that really do degrade and harm his
اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی پائیدار فوجی کارروائی جو واقعتاً اسد کی فوج کے ایسے حملوں کے بنیادی ڈھانچے کو کمتر بنا سکے اور اسے نقصان پہنچا سکے۔ شام کی خانہ جنگی 8ویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے اراکین کانگریس پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خصوصی کونسل رابرٹ ملر کو برخاست کرنے سے باز رکھیں۔ ملر سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم رواں ہفتے کے اوائل میں صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے گھر اور دفتر پر مارے جانے والے چھاپے کے بعد ملر کے مستقبل کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے تلخی سے اس کارروائی کے بارے میں گلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 اپریل کو نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی اس رپورٹ کے خلاف تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ خصوصی کونسل رابرٹ ملر کو برطرف کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جیسا کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، میں دسمبر میں ملر کو برطرف کرنا چاہتا تھا، اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں کر چکا ہوتا۔ جم میلون کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اخبار نیو یارک ٹائمز کی اس خبر پر کڑی تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ صدر صاحب سن 2016 کے صدارتی انتخابات کی تفتیش کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ مولر کو گزشتہ برس برخاست کرنے پر غور کر رہے تھے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے تفتیش پر اس وقت کڑی تنقید کی تھی جب ایف بی آئی نے ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے گھر، ہوٹل اور دفتر پر چھاپہ مارا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، یہ شرمناک ہے، صاف بات یہ ہے کہ یہ واقعی باعث شرم ہے، یہ ہمارے ملک پر ایک حملہ ہے اور اس سب کے لیے جس کے ہم سب داعی ہیں ایک حملہ ہے۔ تفتیش کار مبینہ طور پر ان دو خواتین کو مائیکل کوہن کی جانب سے دی جانے والی اس رقم کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں جن کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مبینہ طور پر صدر بننے سے پہلے ناجائز تعلقات تھے۔ ان میں فحش فلموں کی اداکارہ سٹومی ڈینیلز اور رسالے پلے بوائے کی ماڈل کیرن مک ڈگل شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس وسیع تر ہوتی تحقیقات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا، صدر صاحب یقیناً بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں خصوصی کونسل اور دیگر تفتیش جس رخ پر جا رہی ہے گہری تشویش ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے جوناتھن لی مائر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مائیکل کوہن کو تفتیش میں شامل کرنے پر سخت غصے میں ہیں۔ ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی جیسے ٹرمپ کے مشیران نے صدر صاحب پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ کرس کرسٹی کہتے ہیں، صدر صاحب اس پر واقعی غصے میں ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ آپ خصوصی کونسل کو برخاست نہیں کر سکتے، بس آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر حزب اختلاف کی ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان اور چند ریپبلکن ارکان بھی اب مولر کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی تگودو کر رہے ہیں۔ ان میں شامل سینٹ میں ڈیموکریٹ جماعت کے لیڈر سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے،
The Congress must speak clearly, loudly, with one voice.
کانگریس کو قانون سازی منظور کرتے ہوئے واضح انداز میں بات کرنا ہوگی، با آواز بلند، یک زبان ہو کر، تاکہ صدر کی جانب سے خصوصی کونسل مولر یا ڈپٹی اٹرنی جنرل راڈ رونسٹائن کو برخاست کرنے سے بچایا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے مولر کو برخاست کرنے کے سخت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تفتیش رک جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سال رواں انتخابات کا سال ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بظاہر انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں رکنیت سازی اور عوامی دفاتر قائم کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ 30 برسوں سے اقتدار میں رہنے والی جماعت ایم کیو ایم پہلی بار سیاسی منظرنامے سے غائب نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
سال رواں کے دوران متوقع انتخابات کے پیش نظر پاکستان کی سب سے بڑے شہر کراچی میں بظاہر انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سیاسی جماعتیں رکنیت سازی کر رہی ہیں اور نئے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ 30 برسوں سے بلا شرکت غیر اقتدار میں رہنے والی جماعت ایم کیو ایم کی خود اپنے ان حلقوں میں سرگرمیاں دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں،
جماعت اسلامی کا بھی جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ انہی آبادیوں میں سب سے پہلے وجود میں آیا تھا کراچی میں، اور پھر آہستہ آہستہ تمام آبادیوں کے اندر چلا گیا تھا۔ جماعت اسلامی بہت کانفیڈنٹ ہے اور اب ظاہر متحدہ مجلس عمل بھی بن گئی ہے، تو جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے ملک میں، جو ایک کشمکش لبرل اور سیکولر عناصر کی اسلام کے حوالے سے موجود ہے، تو ہمیں بہت الحمدللہ ایک اطمینان ہے کہ اب ہم ان ساری آبادیوں کے اندر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اور اس وقت جماعت اسلامی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے واحد سنگل پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے، چاہے لوگوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو، کہ الیکٹرک کا جو ایک بہت بڑا بحران ہے۔ تو ہمارا ماس کانٹیکٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، ابھی ہم نے یوتھ کے الیکشن کروائے۔ ان تمام پہلوؤں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی امید نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ کراچی کے عوام اب اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے۔ کراچی میں جو بنیادی طور پر مڈل کلاس اور غریب طبقے کے اندر رہنے والی جماعت ہے، وہ تو جماعت اسلامی ہی ہے۔ تو میں اس کو سیاسی بنیادوں پہ بھی دیکھتا ہوں تو ایم کیو ایم ڈلیور نہیں کر سکی، تنظیمی طور پر بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، میں لیکن یہ نہیں کہتا کہ وہ زیرو ہو گئی ہے۔
تجزیہ نگار نصرت مرزا کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے ان حلقوں سے نشستیں حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کرے گی، تاہم مقتدر حلقے ان علاقوں سے ایم کیو ایم سے الگ ہونے والے ٹولے پی ایس پی کو کامیاب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
اب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے انتظامات اس طرح سے کر لیے ہیں کہ اگر پی ایس پی کو جتانا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ گروپ تو وہی بن جائے، طاقت وہی بن جائے، نام وہی ہوں گے سارے کے سارے، قیام خانی، افلان، ڈمکا، ان کے پیچھے جو ہے بہت زیادہ مطلب ہے کہ بہرحال خون کا معاملہ تو ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے طور پر بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کس طرح سے وہ کراچی کو جگہ اپنی جگہ اپنا کوئی زیادہ سیٹ لیں، تو اس میں سے میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس میں قدرے کامیاب ہوگی اگر ان کو موقع مل گیا۔ جماعت اسلامی پہلے یہاں پر ایک بہت زیادہ منظم جماعت تھی، وہ طاقت انہوں نے کھو دی ہے۔ تو جماعت اسلامی بہرحال ایک آدھ سیٹ پر کوئی اپنا داؤ لگا لے تو لگا لے، جماعت اسلامی کی کوئی بڑی کامیابی نظر نہیں آتی۔
صرف کراچی میں قومی اسمبلی کی 21 اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستوں پر انتخابات ہوں گے، جس پر کامیابی حاصل کرنے والی جماعت ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اردو بولنے والوں کا ووٹ بینک کس کے حق میں استعمال ہوتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
30 برس پہلے آج کے دن اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے انفال نامی آپریشن شروع کیا جو شمالی عراق کی آبادیوں کے خلاف ان کی قاتلانہ مہم تھی۔ الانفال مہم 1986 میں شروع ہوئی اور 1989 میں اس کا اختتام ہوا۔ 1987 میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ کے خاتمے کے وقت صدام حسین نے اپنے امزاد علی حسن الماجد کو، جو اپنی صفاقی کے لیے بدنام تھا، عراق کے شمالی علاقے کا نگراں مقرر کر دیا، جس میں عراقی کردستان شامل تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہلاکتوں اور تباہی کی ایک ہولناک داستان ہے۔ الانفال مہم کا مقصد کرد آبادی کو سزا دینا اور ختم کرنا، اور دوسرے اقلیتی نسلی گروپوں کو دہشت زدہ کرنا تھا، جن میں عیسائی، شباک، عراقی ترکمان، یزیدی اور مندیان شامل تھے۔ شہری آبادیوں پر طیاروں اور بھاری توپ خانے سے بمباری کی گئی اور انہیں بھاری طور پر مسلح پیدل فوجوں نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ شہریوں کو گرفتار کیا گیا، لڑکوں اور جنگ میں حصہ لینے کی عمر کے مردوں کو سرسری کارروائی کے بعد پھانسی دے دی گئی یا بعد میں اجتماعی طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بقیہ لوگوں کو حراستی کیمپوں تک محدود کر دیا گیا، جہاں کچھ لوگ فاقے یا موسم کی سختیوں کا شکار ہو گئے۔ الانفال مہم کے دوران تقریباً 4,000 کرد گاؤں اور کم سے کم 31 عسریان آبادی والے علاقوں کو زمیں بوس کر دیا گیا، لیکن عراقی حکومت نے خود اپنے لوگوں کے خلاف جو سب سے زیادہ گھناؤنا ظلم کیا، وہ 24 گاؤں میں زہریلی گیس سے ہزاروں شہریوں کا قتل تھا۔ اس کارروائی پر الماجد کو کیمیکل علی کا نام دیا گیا۔ مجموعی طور پر الانفال کی مہم میں 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک غیر لڑاکا شہری ہلاک ہوئے، اور کم سے کم عراق کے 35,00,000 کرد آبادی میں سے 10,00,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ 30 سال پہلے الانفال مہم کے دوران اتنی بڑی تعداد میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کی یاد میں تمام عراقیوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں اور عراق کی تعمیر نو کے لیے مل جل کر ایک مشترکہ راہ تلاش کر کے جاں بحق ہونے والوں کو نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ، اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے ہم 5 منٹ کے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔